الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. یہ پھر ہل جائے گا. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء من أحب يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ملیر سے آ رہے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا، کسی کا انتظار تھا تو اس لیے بائی فیس نہیں جانتا تھا. قرآن مجید میں یہ جو بھی میں نے آیات تلاوت کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال دو قسم کے ہیں، اچھے اور برے. چوری کرتے ہیں، برا کام ہے، اور کسی کو اس کا حق پہنچا کے آتے ہیں، اچھا کام ہے. تو جیسے جسمانی اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایسے ہی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا دل سے تعلق ہے. دل تو پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں. میں نے اپنے شاگردوں میں سے کسی بچے سے پوچھا، جب چھوٹے چھوٹے بالکل بچے تھے، یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کے بچے کتنے ہوشیار ہیں، تو چھوڑے رہنے دیں، کتنے ہوشیار ہیں، رہنے دیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، پھر وہ کہیں اور کو بات چلی جائے گی. تو دل جو ہے اس کے بھی کچھ اعمال ہیں، اچھی بات سوچتا ہے، اچھے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اچھا ہے. اور اگر بری باتیں سوچتا ہے، برے لوگوں سے محبت ہے، فنکاروں سے، اداکاروں سے، ناچنے والوں سے، تو مطلب کیا ہے؟ دل برا ہے. انسان کے اچھے اور برے ہونے میں سب سے پہلا جو کردار ہے وہ اس کے دل کا ہے. ایمان بھی دل میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا ان فی الجسد مضغہ، سنو، انسانی جسم میں ایک چھوٹا سا گوش کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو، وہ تھوڑا سا ٹکڑا اگر صحیح کام کرے، پورا جسم صحیح کام کرتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلو، وہ تھوڑا سا جو ٹکڑا ہے اگر وہ گڑبڑ شروع کر دے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خبردار وہ چھوٹا سا ٹکڑا دل ہے. دل ڈاکٹر تو اس کو کسی اور حوالے سے سوچتے ہیں، دل اگر صحیح کام کر رہا ہے، پمپنگ صحیح کر رہا ہے، پورا جسم صحیح کام کرے گا، بھوک بھی ٹائم پہ لگے گی، نیند بھی ٹائم پہ آئے گی. اور اگر اس دل کی دھڑکنوں میں ضرورت سے زیادہ تیزی یا کچھ کمی ہے، تو پھر اسی حساب سے بھوک بھی اڑ جائے گی، نیند بھی اڑ جائے گی، کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ ڈاکٹر تو شاید اس حدیث کو اس حوالے سے دیکھتے ہوں، لیکن حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث سے گوشت کے لوتھڑے سے مراد روحانی دل ہے، روحانی دل۔ جب دل جو روحانی ہے، وہ دل جو محبت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، یہ والا جو دل ہے نا، یہ تو صرف پمپنگ کر رہا ہے، خون پہنچاتا ہے، اس کا محبت نفرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دل وہ ہوتا ہے جو چاہتا بھی ہے، کچھ کرنے کی چاہت پیدا ہو رہی ہے۔ یہاں ایک علمی نقطے کی بات درمیان میں بیان کر دوں، موضوع سے بات ہٹتی تو ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ درمیان میں نہ لاؤں تو پھر یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو باقاعدہ موضوع بنا کے کبھی ان پہ بیان ہو۔ بہت سے میڈیکل سائنس کے طلبہ کو، اسٹوڈنٹ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ انسان دل سے نہیں بلکہ دماغ سے سوچتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ پاگل بھی ہوتا ہے تو دماغ ہوتا ہے، محبت بھی کرتا ہے تو دماغ کرتا ہے، دل کا کام سوائے پمپنگ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث میں محبت اور نفرت اور سوچنے سمجھنے کی نسبت دل کی طرف کیوں ہے؟ ایک سائنسی اشکال ہے یہ، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سائنس گویا چیلنج کر رہی ہے قرآن مجید کو کہ سوچتا تو دماغ ہے، دل نہیں سوچتا، لیکن قرآن نے کیا کہا ہے؟ دل سوچتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، فرمایا نافرمان آدمی کے سینے میں دل تو ہے مگر سمجھنے کے لیے نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے اس دل سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ سوچنا سمجھنا اس کا سارا تر تعلق دماغ سے ہے، دماغ سے، تبھی ذہین آدمی کو بادام، کسی میں کوئی بیوقوف ہونا تو ذہانت پیدا کرنے کے لیے بادام کھلائے جاتے ہیں، کیونکہ بادام دماغ کے لیے مفید ہے۔ اور اگر دماغ میں چڑچڑاپن ہے تو سر پہ تیل کی مالش کی جاتی ہے، دل پہ تیل کی مالش، بھائی کیا ہو گیا؟ سوال پہلے دماغ میں اتار دوں نا، کیونکہ بہت سو کو تو سوال ہی نہیں ہو رہا، جب سوال ہی نہیں ہو رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آپ دماغ کو تیز کرنے کے لیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے دل پہ مالش کرتے ہو یا دماغ پہ؟ دماغ پہ مالش ہوتی ہے تاکہ دماغ تیز ہو جائے۔ محبت کرتا ہے دماغ، نفرت کرتا ہے دماغ، عقل دماغ میں ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی، یہ سائنس کہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ عقل کا تعلق دل سے نہیں بلکہ دماغ سے ہے۔ دوسرے فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عقل دل میں ہوتی ہے، دماغ میں نہیں، اور اس کی دلیل وہ قرآن مجید کی یہی آیت دیتے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، فرمایا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کافروں کے سینے میں دل ہے مگر اس دل سے سوچتے نہیں ہیں۔ تو جمہور فقہا کہتے ہیں کہ اگر عقل دل میں نہ ہوتی تو اللہ سوچنے کی نسبت دل کی طرف نہ کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو فقاہت اور مرتبہ عطا فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبے تک شاید بہت ہی کم لوگ پہنچے ہیں۔ امام حنیفہ نے اس دور میں وہ بات کی ہے جو آج سائنس اس کو تسلیم کر رہی ہے، اس دعویٰ کر رہی ہے کہ بھئی عقل دماغ میں ہوتی، دل میں نہیں ہوتی۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن نے عقل کی نسبت دل کی طرف کیوں کی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقاہت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ یا حدیث کے ظاہری الفاظ دیکھ کر فوراً فیصلہ نہیں فرماتے تھے، یہی ان کا تفقہ ہے، یہی ان کا کمال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو تفقہ اور کمال ہے، جس کے بڑے بڑے فقہا نے گواہی دی ہے، وہ کیا ہے؟ فوراً متاثر نہیں ہوتے تھے، ایک حدیث آ گئی فتویٰ دے دیا، نا امام حنیفہ نے کیا قول ہے کہ عقل کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جس کے دماغ پہ چوٹ لگتی ہے وہ پاگل ہوتا ہے، دل پہ چوٹ لگنے والا پاگل نہیں ہوتا۔ پتھر اٹھا کے کسی کے دماغ پہ مارے, مار نہیں دینا, کوئی پتہ نہیں نا پاگل بھی کوئی بیٹھا ہوا ہو یہاں پہ جس کے پہلے سے کسی نے پتھر مارا ہو سر پہ, اب وہ جا کے پھر تجربہ شروع کر دیں. میں نے کئی دفعہ بیان میں یہ بات بتائی ہے کہ پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ پاگل لیکن تھوڑا سا ہے, پاگلوں میں تھوڑا زیادہ نہیں ہوتا, جو تھوڑا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کیا ہے کہ بھائی دماغ پہ چوٹ لگنے سے انسان پاگل ہوتا ہے, دل پہ چوٹ لگنے سے دل کا مریض تو بن سکتا ہے پاگل نہیں ہوتا. سوال سمجھ میں آ گیا اب کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی پھر وہ اس آیت کی کیا تاویل کرتے ہیں کہ دل جو ہے وہ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے, یہ جو قرآن میں آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بتانے سے پہلے ایک اور سوال قائم کر دیتا ہوں میں. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. جمہور علماء کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے الایمان لا یزید ولا ینقص, نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے نہ اس میں کمی ہوتی ہے. جمہور فقہا کہتے ہیں کہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے, اور اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت زادتہم ایمانا. جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو صحابہ کا ایمان مزید بڑھا دیتی ہے. اس قسم کی اور بہت ساری آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی, تو جو چیز بڑھتی ہے ظاہر ہے اس میں کمی کا امکان بھی ہوتا ہے. یہاں بھی وہی بات ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آیت کے ظاہر سے متاثر نہیں ہوتے, ظاہر سے نہیں, بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے, اس آیت کا مطلب کیا ہے. یہاں ایمان کی کیفیت کے بڑھنے اور گھٹنے کو اصل ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے سے تعبیر کیا گیا ہے. ایمان کی جو کیفیات ہیں وہ تو بڑھتی بھی ہیں گھٹتی بھی ہیں, بذات خود جو ایمان اور یقین ہے وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں 100% ایمان جنت اور جہنم پہ رکھنا ضروری ہے, وہ اگر کم ہوگا تو 99% پہ آ جائے گا, آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. بات آئی سمجھ میں؟ کسی چیز کے یقین آپ کو ہے کہ یہ چیز ہوگی, جنت کا ہمیں یقین ہے یا نہیں ہے؟ 99% ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کا یقین ہمیں ہے یا نہیں ہے؟ 99% ہے. کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ 99 ہے 98 97, کہیں گے 100% یقین ہے. تو جو چیز 100% ہوتی ہے بڑھ تو سکتی نہیں, 100% میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں, دوبارہ سے آپ کہیں گے اضافہ ہوتا ہے, ٹیکس 200% لگتا ہے, کسٹم میں جو ٹیکس لگتا ہے وہ 200% لگتا ہے, تو وہ کسٹم ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کسٹم والے تو 600% بھی ٹیکس لگا سکتے ہیں. ریاضی کا اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز, یہ فیصد کا مطلب ہوتا ہے 100 کو اگر اصل فرض کریں ایک معیار, تو پھر اس 100 کے لحاظ سے جب ایک چیز 100% ہو گئی تو اب اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہے جیسے 100 میں سے کسی کو 101 نمبر نہیں آ سکتے امتحان میں, 100 میں سے 100 نمبر آئیں گے, اس سے زیادہ نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ پر, آخرت پر, رسول پر ایمان لانا ضروری ہے 100%. اس ایمان میں ذرا سی کمی ہوئی تو 99 پر آ گئے آپ, اور 99 والا بھی اللہ کی نظر میں ایسے ہی ہے جیسے 0 نمبر والا. ایمان کے معاملے میں 40% نمبروں سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے, 100% نمبر لینے پڑیں گے آپ کو. ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون, اللہ نے منافق کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں شک اور شبہ ہے آخرت کے بارے میں. تو جو شک اور شبہ والا ہے اللہ اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ منافق. اور منافق کے بارے میں فرمایا ان المنافقین في الدرك الاسفل من النار, کافر سے بھی زیادہ نیچے طبقے میں ہوگا جہنم میں منافق, جس کو ذرا بھی شبہ ہے. اور فرمایا لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء, منافق نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے, کچھ ان کی باتوں پہ بھی یقین کچھ اسلام پہ بھی, تو ادھر کا بھی ادھر کا بھی نہیں ہے. تو اس لیے اب اللہ نے کیا فرمایا, پورے ہی ادھر کے ہو. اب
اعمال میں لچک برداشت ہے، اعمال میں 51% نمبر بھی لے لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کسی کی نیکیاں ہیں برائیاں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک گناہ کیا تو جہنم میں، نہ نہ نہ، تولے جائیں گے گناہ اس پلڑے میں، ترازو کے نیکیاں اس پلڑے میں. اگر یہ پلڑا جھک گیا، یہ 51 کلو کا نکلا اور وہ 49 کلو، نیکیاں 51 بلکہ 50.0001 kg اور گناہ ہے 49.999 kg، تو 0.1 kg کی وجہ سے آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اور لیکن ایمان کے معاملے میں اگر آپ کو اے اللہ زیادہ تر تو مجھے یہی تھا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، زیادہ تو مجھے لیکن تھوڑا سا یہ تھا کہ پتنی شاید نہ ہو، کامیاب نہیں ہو پھر. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، یہ ایمان کی کیفیات ہیں جن کو، جو بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں، ان کیفیات کو اصل ایمان سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اس کی مثال، مثال لاؤں تو بات سمجھ میں نہیں آتی نا. دیکھو انڈا موڑ ہر بیان میں آتا ہے، آج بھی آ رہا ہے. انڈا موڑ پہ کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل والے کو کسی ٹرک نے مارا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، سر کچل گیا. ایک تو وہ بندہ ہوگا جو عینی شاہد ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا. اور ایک آپ یہاں بیٹھے ہو، 6 آدمیوں نے آپ کو آ کے بتایا کہ انڈا موڑ پہ ایسے ایسے یہ سب کچھ ہو گیا ہے. یقین اس کو بھی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یقین آپ کو بھی ہے. آپ کو بھی 100% یقین کہ بھائی 6, 7, 10 آدمی کہہ رہے ہیں، جھوٹ تھوڑی کہہ رہے ہوں گے. لیکن جو کیفیات ہیں، دیکھنے والے کی جو کیفیات ہوں گی وہ سننے والے کی کیفیات نہیں ہوں گی. دیکھنے والا جو عبرت حاصل کرے گا، سننے والا وہ عبرت حاصل نہیں کرے گا. دیکھنے والا جب اس پر ایمان لائے گا، دیکھ کے آئندہ موٹر سائیکل چلانا ہی چھوڑ دے گا، اور سننے والا اگلے دن ویلیاں لگا رہا ہوگا ایک ٹائر پہ، اس کو عبرت حاصل نہیں ہوگی. کیونکہ یقین دونوں کا ہے حادثے کا، مگر یقین کی کیفیات میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ یقین کی جب کیفیات بڑھتی ہیں، جنت پر یقین سب کو ایک جیسا ہوتا ہے، انبیاء کی کیفیات بہت زیادہ، ایسے جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر ہم جیسے نالائق ہیں، سنتے رہتے ہیں، یقین ہے مگر کام جنت والے نہیں ہیں، وہ کیفیات نہیں ہیں. تبلیغ میں جو وقت لگوایا جاتا ہے کہ ایمان بڑھاؤ، تو مقصد ایمان کا مطلب ایمان کی کیفیات بڑھاؤ، کیفیات. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفقہ اور بصیرت کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ انہوں نے دل کی طرف نہیں، انہوں نے کیا کہا کہ عقل سے سوچتا ہے، عقل ہی ہے جو سارے فیصلے کرتی ہے، دل نہیں کرتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ دل ان کے عقل نہیں ہے اور سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں؟ تو اس بات کو سمجھیں ذرا، کیونکہ میڈیکل سائنس کے طلبہ یہ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ بات سمجھیں، ایک چیز ہوتی ہے مجاز. مجاز پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی طرف نسبت کرنی چاہیے لغت میں اس کی طرف نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے متعلقات کی طرف. تھوڑا گاڑے گاڑے الفاظ آ رہے ہیں، متعلقات کسے کہتے ہیں؟ اس سے ریلیٹو کوئی چیز، انگلش، اس سے ریلیٹڈ. ریلیٹو تو شاید کچھ اور بن جائے گا، ریلیٹڈ کوئی بھی اس سے متعلق چیز ہے. اس کی مثال میں آپ سے کہتا ہوں میری گاڑی پنچر ہو گئی، کیا گاڑی پنچر ہو سکتی ہے؟ یہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے، اصل میں تو ٹائر ہے، لیکن ٹائر اور گاڑی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، تو نسبت کہاں کی جا رہی ہے؟ گاڑی کی طرف. یہ لغت کا ایک، بلاغت کا ایک اصول ہے. آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کتنی ڈشیں کھائیں، آپ کہتے ہیں 3 پلیٹیں کھا گیا میں، بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا. کیا پلیٹیں کھائی ہوتی ہیں آپ نے؟ اگر آپ نے پلیٹ کھائی ہوتی، آپ کو کوئی باہر نکلنے دیتا کہ بھائی آپ کو ہم نے بریانی کھانے کے لیے بلایا تھا، پلیٹ کھانے کے لیے بولو بھائی. اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے بھائی کتنی ڈشیں تھیں، آپ کو الحمدللہ دس ڈشیں تھیں وہاں پہ. اب کوئی کہے صرف دس ڈشیں تھیں, ڈشوں کے اندر کچھ نہیں تھا, یا آپ کہہ میں لوگ جو ہے نا دس کی دس ڈشیں کھا گئے. دعوت پہ دس ڈشیں تھیں اور جتنے مہمان تھے دس کی دس ڈشیں کھا گئے. اب آپ بیوقوف ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ڈشیں اگر کھا گئے تو وہ کراکری والے کہلاتے ہیں جن سے پلیٹیں لیتے ہیں, وہ کراکری والوں کو کیا دیں گے پھر یہ؟ وہ کہیں گے ہماری ڈشیں تم کھا گئے, ہم نے تو استعمال کے لیے دی تھیں. بات یہ ہے کہ ڈش کا اور بریانی کا گہرا تعلق ہے. بریانی کا تصور یا کھانے کا تصور برتن کے بغیر ممکن نہیں ہے, بہت گہرا تعلق ہے. قرآن فصیح و بلیغ کتاب ہے, بلاغت کے اعلیٰ معیار پر قائم ہے. قرآن دیکھو آنکھیں روتی ہیں یا دماغ روتا ہے؟ اصل میں آنکھ کبھی نہیں روتی, روتا ہمیشہ دماغ ہے. مگر جب آپ محسوس کرتے ہیں کوئی چیز غم ہوتا ہے تو دماغ کو ہوتا ہے نا, دماغ روتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب دماغ روتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ آنکھ پر. رونے کے معاملے میں دماغ اور آنکھ کا سب سے گہرا تعلق ہے. اس کے آثار چونکہ سب سے پہلے آنکھ پہ ظاہر ہوتے ہیں, لہذا ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھ رو رہی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھ رو رہی ہے. اور زیادہ آنکھیں سوتی ہیں, کہتے ہیں نا فلاں کی آنکھیں سو گئی ہیں, حالانکہ سوتی آنکھیں نہیں ہیں بلکہ کون سوتا ہے؟ دماغ سوتا ہے. لیکن جب دماغ سوتا ہے تو سب سے پہلا اثر اس کا کہاں ہوتا ہے؟ آنکھوں پہ ہوتا ہے. اس لیے نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ آنکھوں کی طرف. تو یاد رکھو اسی طرح دماغ جب سوچتا ہے, دماغ جب کسی چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے یا دماغ میں کسی چیز کی جب لالچ آتی ہے تو سب سے پہلا اس کا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل کی دھڑکنوں پر. آپ کو جب دماغ کے ذریعے کسی سے محبت ہوگی دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی, آپ کو جب دماغ کے ذریعے کسی سے نفرت ہوگی تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی. ڈرتا بھی دماغ ہے, اثر کس پہ ہوتا ہے؟ سگنل کہاں پڑتے ہیں اس کے؟ دل پہ جا کے پڑتے ہیں. جب آپ کو ڈر لگتا ہے, لگتا تو دماغ کو ہے, تبھی پاگل کو ڈر نہیں لگتا. جو پاگل ہوتا ہے نا, دل تو اس کے پاس آپ سے زیادہ مضبوط ہے, ای سی جی کروا کے دیکھیں, اس پہ بہت مضبوط دل ہے اور بڑا صحت مند دل ہے, مگر نہ اسے ڈر لگتا ہے نہ لالچ. بچے کو ڈر نہیں لگتا, بعض دفعہ آگ کا انگارا پڑا ہوگا ہاتھ میں اٹھا لے گا کیونکہ ابھی دماغ میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن جب دماغ کو ڈر لگتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر کہاں آتا ہے؟ دل دھڑکنے لگتا ہے, دل قابو میں نہیں رہتا. ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے, بسے کی بجلی سی پہلے کوندی. اللہ کے عشق میں یہ شعر پڑھتے تھے کہ اللہ کی محبت کی ایک بجلی جو ہے نا دل پہ لگی ہے تو اس کے بعد حال کیا ہوا؟ بسے کی بجلی سی پہلے کوندی, پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے. نظر اٹھاؤں آگے کیا ہے بتانی, نظر اٹھاؤں تو دیکھتا ہوں, نظر اٹھاؤں تو دیکھتا ہوں دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. تو پہلو میں دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. جب اللہ کی محبت پڑی تو جب پہلو میں نے جھانک کے دیکھا تو نہ پہلو میں دل نظر آ رہا ہے اور نہ مجھے جگر نظر آ رہا, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو اس لیے شاعروں کے شعر و شاعری میں سے مجھے زیادہ مناسبت نہیں ہے, اس لیے میں شعر ایسے ٹیڑھے میڑھے ہی پڑھتا ہوں, اسی پہ گزارا کیا کر. تو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ قرآن فصیح و بلیغ کتاب ہے, کوئی ایسا کلام قرآن مجید نہیں کرتا جو شائستہ کلام نہ ہو. اس کی مثال اب آپ سائنسی حقیقت کے مطابق اگر کلام کرنا شروع کر دیں تو کلام میں چاشنی اور لذت ختم ہو جائے گی. لوگ کہیں کہ آپ آگے کہیں بھائی تمہاری آنکھیں رو رہی ہیں, آنکھیں سو رہی ہیں, وہ کہیں نہیں دماغ سو رہا ہے کیونکہ میں سائنسدان ہوں, میں غلط بات نہیں کر سکتا. آپ نے آگے کہا میں تین ڈشیں کھا گیا, نہیں بھی ڈشیں نہیں, میں نے کیا کھائی ہے؟ کھانا کھایا اس کے اندر. تو ایسی وضاحتیں اگر آپ کرتے رہیں گے, وضاحتیں تو ہو جائیں گی مگر یہ کلام آپ کا بلاغت اور فصاحت کے معیار پہ باقی نہیں رہے گا. تو چونکہ دماغ کا دل سے بہت گہرا تعلق ہے, دماغ جب سوچتا ہے ڈرتا ہے تو سب سے پہلے دل کو سگنل دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے اتنی محبت ہو کہ اس میں دل کی دھڑکنیں کچھ تیز ہو جائیں. ایسی خشکی محبت کے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, تو ایسی محبت سے پھر کام نہیں بنتا. محبت تو یہ بھی مقبول ہے اللہ کے یہاں, مگر جب تک ایسی جذباتی محبت اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوگی تو پھر انسان گناہ نہیں چھوڑے گا۔ جب کسی سے انسان کو جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، دل کی دھڑکنیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر انسان اس کو راضی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے، اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے تفقہ کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں ان کو تو یہی نہیں پتا تھا، ان کو تو یہی نہیں پتا تھا، یہ سب بیچارے فارغ قسم کے لوگ ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میرے بھائی دیکھو، ایک جسم کے اعمال ہوتے ہیں اور ایک اعمال کس کے ہوتے ہیں؟ دل کے ہوتے ہیں۔ آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جسمانی اعمال تو ویسے ہی برباد ہو رہے ہیں، ایک دل کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا تھا جس پہ کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ دل کے اعمال ایسے ہیں جن پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا انسان کا۔ بھائی کسی سے محبت کرنی ہے تو کر لو، کچھ جا رہا ہے اس میں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو یہ مجھے اس سے محبت ہے، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ اور کسی سے نفرت کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو یہ میرے لیے قابل نفرت ہے، نفرت بیٹھ جائے گی۔ مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان کو جس سے محبت ہونی چاہیے اس سے ہے نہیں، جس سے نہیں ہونی چاہیے اس سے بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، وہ تھے دیہاتی صحابی۔ دیہاتی جو لوگ تھے یہ ادب و آداب سے زیادہ واقف نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں رہنے والے صحابہ کی بے ادبی کو برداشت بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذرا تہذیب سے دور ہیں۔ تو ایک دیہاتی صحابی آئے، انہوں نے دور سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بے ادبی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دور سے آواز دینا۔ قرآن مجید میں ہے کہ پیغمبر کو اس طرح سے نہ بلایا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ علماء کا بھی یہی احترام ہے، علماء کو دور سے ایسے آواز نہیں دینی چاہیے اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو، اپنے بزرگوں کو، کہ جیسے آپ کسی چھوٹے بھائی کو بلا رہے ہیں ابے تبے کر کے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا قریب جائیں پھر وہاں سے بلائیں، حضرت ایک کام ہے آپ سے۔ تو وہ صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے ایسے پکارا تو ایک صحابی نے ان کو تنبیہ کی کہ بھائی اللہ نے قرآن مجید میں منع کیا ہے کہ پیغمبر کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ انہوں نے پھر پکارا، یا محمد، زور سے، اور فرمایا کہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے بلا رہا ہوں نبی کو۔ کیا مطلب؟ مجھے کوئی ذاتی کام نہیں ہے، میں تو شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ تو وہ، ان کی اتنی بصیرت نہیں تھی کہ وہ قرآن کی آیت کا مطلب سمجھ لے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو عام حالات میں جب پکارنا ہو پھر ہے، میں تو شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے بلا رہا ہوں نا حضرت، میں نے تو آپ کو مسئلہ پوچھنے کے لیے کال کی ہے، اگر میں نے گالیاں والیاں دے دی تو کیا ہو گیا؟ ایسے لوگ کہتے ہیں نا، فون کرتے ہیں۔ تو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہوں آپ کو، فون کرتے ہیں تو کوئی وقت نہیں، مولوی صاحب آپ سے کام ہے مجھے بہت ضروری، دو مہینے سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، وہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نام سے مجھے کوئی یاد نہیں ہوتا، آپ بیان کے بعد مجھ سے ملیے گا ضرور، ڈیڑھ سے دو مہینہ ہو گیا میں ان کو تلاش کر رہا ہوں، آج بیان میں نظر آئے، بہت ضروری کام ہے ان سے۔ تو نہ مجھے آپ کے گھر کا علم، نہ آپ کا نام کا علم، بس وہ لوگوں کو بتا رہا ہوں، بھائی وہ ایک چشمے والے آتے تھے، ایک چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی، چھوٹی، وہ کہتے ہیں چشمے والے بہت ہیں دنیا میں، تو آپ نظر آ گئے الحمدللہ۔ تو یا محمد، انہوں نے زور سے پکارا، دوبارہ کہا کہ میں نبی سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور مجھے پکارنے سے منع کر رہے ہیں۔ یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام بھی لوگوں کے مرتبوں میں فرق کیا کرتے تھے۔ صحابی نے پھر ان کو چھوڑ دیا، نبی نے بھی کچھ نہیں کہا، یہ بتانے کے لیے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، نبی نے فرمایا لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی ان کی عقل اجازت دیتی ہے۔ تو دیہات کے لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، وہ زیادہ باتیں نہیں سمجھتے، بس ان کو برداشت کیا جائے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تمہارے لیے ٹھیک ہے، صحیح ہے، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، المرء يحب القوم وليس منهم، ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر اس قوم کا ہے نہیں۔ اب دیکھیں سوال کتنا ادھورا، یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ یہ سوال ہے یا کوئی معلومات دی جا رہی ہیں، آدھا سوال۔ دیہاتی تھے، ان کو ایسا ہی آتا تھا، یا رسول اللہ، ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر اس قوم کا ہے نہیں، بس سوال ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہ ڈانٹا کہ یہ کیا سوال ہے یہ کوئی. اگر یہی صحابی شہری ہوتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ذرا سا بھی کوئی آپ سے فضول سوال پوچھتا یا زائد سوال پوچھتا جو ضرورت کا نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جایا کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا غضب اس بات پہ آتا تھا نا کہ کوئی آپ سے فضول سوال پوچھے اتنا غضب کسی اور بات پہ نہیں آتا تھا, بہت غضبناک ہوتے. تبھی صحابہ کہتے ہیں ہم نبی سے کوئی بات پوچھنے سے پہلے بہت ڈرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو اس پہ غصہ نہ آ جائے. غصہ اس لیے نہیں کہ سوال غلط ہے, یہ سوال فضول نہ ہو, کہیں فضول نہ ہو. فرماتے ہیں ہم انتظار کرتے تھے کوئی دیہاتی آئے, کوئی گاؤں کا آدمی آئے اور وہ نبی سے اپنی مرضی کی باتیں پوچھے, اسے نہیں ڈانٹ پڑے گی تو اس کی وجہ سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی سے کچھ پوچھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں, جو اٹھاؤ پوچھ لو. میرے پاس تو عجیب عجیب قسم کے فون آتے ہیں, اٹھا کے کچھ گھریلو معاملات پوچھ رہے ہیں, آپ کے گھر میں کیا پکتا ہے, آپ وہ بچے کہاں ہیں آپ کے, فلانے کہاں ہیں آپ کے. بھائی تو کیوں پوچھ رہا ہے بھائی ہم سے, خیر وزن کتنا ہے آپ کا. تو کوئی سوال ہو شرعی سوال ہو اور وہ شرعی بھی ضرورت کا ہو, وہمیوں سے تو اللہ کی, میں نے وہمیوں کے نمبر لگائے ہوئے, وہمی نمبر 35, وہمی نمبر 36, اس کا فون اٹھانا ہی نہیں ہے کیونکہ وہمیوں سے بات کرو خود دماغی توازن خراب ہو جائے گا, تھوڑے دنوں میں پاگل ہو جاتا ہے آدمی. کہہ رہے میں حضرت نہاتا ہوں تو چھینٹ نیچے گر کے بالٹی میں جاتی ہے. میں نے کہا نیچے دیکھتے کیوں ہوں, آرام سے نہاؤ بالٹی کو دیکھو ہی نہیں. کہہ رہے نہیں جب ادھر منہ کرتا ہوں پھر بھی تھوڑی تھوڑی توجہ وہاں جاتی ہے. میں نے کہا بھائی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے نہاؤ. کہہ رہے وہ تو پھر گرے گی تو نا. میں نے کہا تم نہیں نہا سکتے بھائی, تم نہانے کے علاوہ کوئی اور کام کر لو, نہانا چھوڑ دو. کچھ لوگ بغیر نہائے ہوئے جنت میں بھی انشاءاللہ چلے جائیں گے, کچھ کو تم جنت میں بھی تو سروس ہوگی نا بہت سو کی, وہ تمہاری میں نے کہا جنت میں سروس ہو جائے گی, نہاؤ نہیں. بعض عورتوں کے فون آتے ہیں ان کو طلاق کا وہم ہو گیا ہے, میاں نے کوئی لفظ بول دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ, فون طلاق تو نہیں ہو گئی. بھائی کیوں طلاق ہو گئی, وہ کہہ رہے اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ, اسے طلاق تھوڑی ہو گئی. تم انڈیپینڈنٹ ہو جو چاہے کرو, انڈیپینڈنٹ طلاق تو نہیں ہو گئی. بھائی 100 دفعہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں گھر میں, بار بار وہم بنا دیا, اسلام کو ایک عذاب بنا دیا ہے. تو مرد کو شبہ ہو جاتا ہے, ایک دفعہ یہاں ایک آدمی آیا, بڑا مشہور قصہ میں نے پہلے بھی سنا ہے, وہ آ کے مجھ سے کہنے لگا, ایک تو دوپہر میں سو رہا تھا کھانے کے بعد, آ کے مجھے اٹھایا دھڑ 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 دروازہ بجا کے. میں نے کہا میں آرام کر رہا ہوں اس میں. کہہ رہے نہیں حضرت میں لانڈھی سے چل کے آیا ہوں, بہت ضروری بات ہے آپ سے. لانڈھی سے اتنی دور سے آیا ہے, کیا کرے آدمی اب بیچارہ, ترس آ جاتا ہے انسان کو, غصہ تو آ رہا تھا کہ بھائی آنے سے پہلے وقت لینا چاہیے تھا. خیر میں آ گیا مسجد میں, میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگا وہ مجھے نا اپنی بیوی کے بارے میں وہ جو ایک چیز ہے نا اس کے خیالات آتے ہیں. میں نے کہا کون سی چیز کے آتے ہیں بھائی خیالات؟ کہہ رہے وہ زبان پہ نہیں لا سکتا ایک چیز, مجھے الٹے الٹے خیالات آ رہے ہیں, پتہ نہیں اس کو کیا آ رہا ہوگا بھائی, اتنی گندی چیز ہے کہ وہ چیز کا نام زبان پہ نہیں. میں نے کہا انگلش میں بتا دو, ہے بھائی اس چیز کا نام ڈکشنری میں انگلش میں بتا دو, اردو میں برا لگ رہا ہے. نہیں حضرت نہیں. پھر میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں وہم ہے طلاق کا؟ تو میں نے خود ہی کہا طلاق کا تو نہیں, اس کا نام نہیں لینا زبان سے. اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی لگ رہا ہے شکل سے, کہہ رہے ہاں اسی چیز کے, لیکن نام نہیں لیجیے گا اس. میں نے کہا اس چیز کے بھی صرف خیال آ رہے ہیں, ایک تو وہ چیز ہی نہیں آ رہی, اوپر سے اس کا بھی جو آ رہی ہے جو چیز وہ بھی کتنی آ رہی ہے خیال میں آ رہی ہے. کہہ رہے ہر وقت یہی مسلط ہو گیا کہ میرے منہ سے یہ نہ نکل جائے. میں نے کہا اب تو نکلے گا, جب ایک چیز مسلط ہو گئی نہ نکل جائے پھر تو نکلے گی, اس کو ڈرانے کے لیے تاکہ وہ. میں نے کہا میرے بھائی نہیں ہوتی طلاق ایسے, اللہ کے بندو کچھ نہیں ہوتی. کہہ رہے نہیں مجھے بس پاگل ہو گیا ہوں میں, بھگایا میں نے اس کو. میں نے کہا بھاگ بھائی یہاں سے, نفسیاتی کیس ہے, ڈاکٹروں کے پاس جاؤ, یہ مفتیوں کا کیس بنتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کسی ڈاکٹر کے دکھائیں, ڈاکٹر آپ کے دماغ کی کچھ سیٹنگ ویٹنگ کرے گا, اس میں وہ ان کے پاس چھینی ہتھوڑے پلک پانے ہوتے ہیں, وہ جو تار واری در ہوئی وہ سیٹ کر دیتے ہیں. میں نے کہا ہمارے پاس ابھی پورا سامان موجود نہیں ہے گھر پہ, ٹھیک ہے نا. خیر وہ چلا گیا, جب گیا تو پھر 3 دن کے بعد فون آیا, میں نے تو نمبر سیو نہیں کیا تھا. فون آیا, میں وہ آدمی بات کر رہا ہوں. کون بھائی کون بات کرے؟ وہ جو اس چیز کے بارے میں آیا تھا, اس چیز کے سلسلے میں آپ کے پاس ہے. میں نے کہا کس چیز؟ پھر مجھے یاد آیا چیز سے. میں نے کہا دوبارہ مجھے فون نہیں کرنا, میں نے بتایا میرے پاس پلک پانے پورکس نہیں ہیں, جن کے پاس ہیں ان کے پاس جائیں, وہ اسکرو ٹائٹ کریں گے, جہاں سے ڈیلے ہیں وہ سب سیٹ ہو جائے گا. یہ کیس طلاق کا ہے ہی نہیں. خواتین کو شبہ ہو جاتے ہیں میرے میاں نے یوں کہہ دیا, اور بعض ایسے بدبخت بھی ہیں, صاف صاف طلاقیں ہوتی ہیں پھر بھی پی جاتے ہیں, ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں دنیا میں. خیر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عام لوگوں کے ساتھ معاملہ کچھ اور, اور جو بیچارے ناسمجھ ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرمایا کرتے تھے, نظر انداز کرتے تھے, بھئی یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ دیہات کے لوگ ہیں, سیدھے سادے ہیں. تو یہ صحابی بھی انہوں نے یا محمد کہا, بے ادبی کی بات ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں. اور سوال کیسا عجیب سا, المرء يحب القوم وليس منهم, یا رسول اللہ ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا مگر اس میں ہے نہیں. مطلب کیا کیا کریں, نہیں ہے تو کیا کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے, یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی قوم میں سے نہیں ہوں, میں تو گنوار ہوں, دیہاتی ہوں, مدینہ میں نہیں رہتا, مگر محبت ہے. اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے کسی اور کا نام لے کے, کہ کسی آدمی کو کسی قوم سے محبت ہے مگر وہ اس قوم میں سے ہے نہیں. مطلب مجھے کسی قوم سے نہیں, آپ کی قوم سے محبت ہے, یعنی آپ سے محبت ہے, اور میں آپ کی قوم میں سے ہوں نہیں, میرا کیا بنے گا, میرا بنے گا کیا قیامت میں, میں تو ہوں ہی نہیں. آپ نے فرمایا المرء, آپ سوال سمجھ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, جس سے محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے. اگر تم اس قوم کے ہوتے اور محبت نہ ہوتی تو قیامت میں میرے, ابو جہل تو میری قوم کا ہے, ابو لہب تو میری قوم کا, میرا سگا چچا یہ میرے ساتھ نہیں ہوں گے حالانکہ تو میری قوم کے ہیں, اور جو دوسرے جو میری قوم کے نہیں ہیں لیکن مجھ سے محبت کریں گے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے. پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی کسی سے محبت کرنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, اس پہ اللہ نوازیں گے. اور نفرت کرنا, آج دین پہ چلنا ایک الگ مسئلہ ہے, یاد رکھو, دینداروں سے محبت ایک الگ مسئلہ ہے. اگر آپ دین پہ چلتے ہیں مگر دینداروں سے محبت نہیں کرتے, یہ زیادہ برا ہے اس سے کہ آپ دین پہ نہ چلیں مگر دینداروں سے محبت کریں, یہ زیادہ اچھی صفت ہے. ایک آدمی 100% شریعت پہ چلتا ہے مگر علماء سے محبت نہیں کرتا, اہل اللہ سے محبت نہیں کرتا, برا بھلا کہتا رہتا ہے ہر وقت, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, یہ علماء ایسے ہوتے ہیں, یہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں, یہ سب ایک دو نمبر ہیں, اس کا مطلب تو ہے اکیلا جو جنت میں جائے گا, یہی مطلب ہوا نا. پھر یہ اکیلا جائے گا, باقی سارے کیا ہیں, جہنم میں. اللہ اس کو الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے کہ تو اپنے آپ کو اتنا بڑا فنٹر کیوں سمجھتا تھا, تکبر تھا تجھ میں. اور ایک آدمی گناہگار ہے مگر علماء صلحاء سے محبت کرتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی, یہ تو اللہ جانے بندہ جانے, مگر اس کی یہ نیکی, محبت والی نیکی, یہ قیامت کے دن اس کے کام ضرور آئے گی. آج کل ایک فیشن بن گیا علماء کو برا بھلا کہنے کا, بزرگوں کو برا بھلا کہنے کا, یہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ سارے ایسے ہی ہیں, یہ سب پگڑیاں پہن کے گھوم رہے ہیں, سب ان کی شلواریں ہیں, اور ان کے دل جو ہے نا گندے ہیں. بھائی دل تم نے کس کے جھانک کے دیکھے ہیں؟ تم نہیں بن سکتے, نہ بنو, مگر ان سے نفرت مت کرو. عین ممکن ہے یہ بےچارے داڑیوں والے برے ہو کے جنت میں چلے جائیں, اللہ کہے گا انہوں نے کم از کم ظاہری حلیہ تو میری شریعت کے مطابق بنا لیا تھا. ظاہری حلیے کی بہت بڑی اہمیت ہے شریعت میں. دیکھو فوج میں آپ جاؤ, آپ یونیفارم پہنے بغیر کوئی آپ کو گھسنے دے گا اندر؟ آپ کہیں میں آرمی پہ مرتا ہوں دل و جان سے, میں ملک کے لیے قربانی دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کروں, کہہ رہے اگر دینے کا جذبہ ہے تو یونیفارم پہن کے آ جاؤ, پجامے میں اور بنیان میں آپ کو گھسنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے. اتنی محبت ہے تو گیٹ اپ تبدیل کرو نا اپنا, صبح صبح پریڈ ہوتی ہے اس میں شامل ہو, یونیفارم پہن کے آؤ, پھر قربانی دو. آپ کہہ رہے نہیں, میں دل سے چاہتا ہوں ملک کو, اور میں ملک کے لیے قربانی دل سے دینا چاہتا ہوں, اس کے لیے میں صبح جو پریڈ میں شریک ہوں گا, میرا اپنا ذاتی پجامہ ہے گھر میں, لانڈری والوں سے 3 دفعہ دھلوایا, پاک صاف کیا, وہ پہن کے آؤں گا میں. آنے دیں گے آپ کو؟ بولیں گے بھائی تو دیکھنے میں لگ ہی نہیں رہا کہ تو فوجی ہے, پہلے ایسا گیٹ اپ تو بناؤ کہ دیکھنے میں تو لگو, اندر تو بعد کی چیز ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ گیٹ اپ تو بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ حوض کوثر پر پانی پینے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیا ان کو دھتکاریں گے دور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں ان کو کیوں دھتکارا جا رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، یہ بدعتی ہیں. علماء نے یہاں ایک علمی نقطے کی بات ذکر کی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، حالانکہ اعمال ان کے امتیوں جیسے نہیں ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملہ مشتبہ کیوں ہوگا؟ گیٹ اپ ان کا کیسا ہوگا؟ آئی بات سمجھ میں؟ حلیہ کیسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. داڑیاں ہوں گی، لباس ہوگا، وہ کہیں گے بھائی یہ ہے. اگر گیٹ اپ ہی صحیح نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے یہ میرے امتی ہیں ان کو آنے دو؟ کہیں گے نہیں بھائی یہ میرے نہیں ہیں. فرشتے کہیں گے یہ ہیں، یہ آپ کا کلمہ پڑھتے تھے. اللہ کے نبی کہیں گے یہ لگتے نہیں ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے، اور کیسی ذلت ہوگی اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ میرے امتی نہیں ہیں، کیا حالت ہوگی اس وقت. اس لیے میرے بھائی دینداروں سے محبت کرو اور ان کا احترام کیا کرو، مذاق نہ اڑایا کرو. اگر ان میں کوئی عیب ہے تو اچھا گمان رکھا کرو، یہ سوچ لیا کرو کہ ان میں عیب ہے، عیب ہم میں بھی ہیں، شاید ان کا معاف ہو جائے اور ہم الٹے لٹکے ہوئے ہوں. آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ نہ میرا حلیہ شریعت کے مطابق نہ میرے اعمال، اور جنہوں نے ایک کام کر لیا حلیہ بنا لیا، اعمال نہیں، ان کو تانے. کیا بھائی داڑیاں رکھی ہوئی اندر سے ہمیں پتہ ہے کیا ہے، اندر سے ہمیں پتہ ہے کیا، ابے پگڑیاں پہنی ہوئی ہمیں پتہ ہے کیا ہے، ابے مولوی بنے پھرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کیا ہے. تو آپ کو تو شاید آپ نے کہیں دیکھا ہو چھپ کے، آپ کے تو حلیے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کو تو دیکھتے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا ہیں، اور آپ دوسرے کے دل کے اندر گھس کے جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں. شریعت میں بدگمانی سے منع کیا گیا ہے. دیکھو بہت سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، مجھے اس کی سند کی پوری طرح تحقیق نہیں ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو ہزاروں جادوگر آئے تھے ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی. بہت سارے حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق اس لیے ملی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ والا گیٹ اپ اختیار کیا ہوا تھا، حلیہ وہی بنا کے آئے تھے وہ، تو اللہ کو وہ حلیہ ان کا پسند آیا ہے، اللہ کو ان کا وہ حلیہ پسند آیا ہے. تو اہل اللہ سے محبت، دینداروں سے محبت، جو اہل حق ہیں، میں ہر ایک کو شامل نہیں کر رہا، علماء میں دو قسمیں ہوتی ہیں، علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں. تو سارے علماء سو نہیں ہوتے، سارے باطل پہ نہیں ہوتے. دنیا میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو سارے ہی خراب ہو گئے ہوں. سارے ڈاکٹر میں گڑبڑ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ڈاکٹروں کی گڑبڑیں اگر میں بتانا شروع کر دوں تو مجھے ڈر ہی ہے، کیونکہ ٹیکا ویکا نہ الٹا سیدھا لگا دیں کوئی ڈاکٹر صاحب میرے، نماز کے بعد کہیں آپ کا بی پی چیک کرتا ہوں ذرا، پہلے لو ہوا ہوا ہو بیان کی وجہ سے اور لو کر دیں کہیں. ورنہ ڈاکٹروں کی بدماشیوں پہ پورے 6 گھنٹے کا بیان ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں آج کل. لیکن کیا بیماری میں علاج کرانا چھوڑ دو گے؟ ہیں بھائی، یہی سوچتے ہو کہ بھائی سارے خراب نہیں ہیں، جہاں بہت سارے خراب ہیں کچھ تو اچھے بھی ہوں گے نا، کچھ تو اچھے بھی ہوں گے، چلو ان سے. اور پھر ان جو اچھے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ گمان نہیں ہوتا کہ 100% اچھے ہیں. بھائی اچھائی کا عنصر غالب ہے، 100% تو دنیا میں پیغمبروں کے سوا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. پیغمبروں کے سوا 100% درست تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. امام کے بارے میں لوگوں کو اشکالات ہوتے ہیں کہ امام ایسا ہے تو ویسا. ایک صاحب آئے میرے پاس، ہماری مسجد کے امام سب یوں ہیں تو فلانا ہے تو ڈمکانا ہے یہ. میں نے کہا آپ کی بیوی صحیح ہے پوری؟ آپ کی بیوی جیسی آپ چاہتے ہیں ویسی ہے؟ کہنے نہیں اس میں یہ ہے. تو میں نے کہا جیسے اس کو برداشت کر رہے ہو نا، امام کو بھی برداشت کر لو. میں نے کہا اس کو برداشت تو مجبوری میں کر رہے ہو، اس کو برداشت کر لو، ثواب ملے گا. کہ جو کام مجبوری کے بغیر ہوتا ہے نا اس میں ثواب ملتا ہے، جو مجبوری میں ہوتا ہے وہ تھوڑی ثواب ملتا ہے. وہ ایک بڑھیا اشرفی کی تھیلی لے کے نکلی، کسی نے کہا کہ اس میں سے کچھ اشرفیاں صدقہ کر دے. اس نے کہا صدقہ ودقہ کیا ہوتا ہے، میرے پیسے میں میرے ہوئے. کہا کہ 2-4 دانے کسی غریب کو دے دے، تو بوڑھی پاؤں تیرے قبر میں لٹکے ہوئے، تو نے کیا کرنا ہے اتنے پیسوں کا؟ کروڑوں روپے کی مالیت ہے، سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں پہلے، 2-4 اشرفی دے. اس نے کہا صدقہ ودقہ نہیں، یہ میرے ہیں میرے. ایک چور نے دیکھا بھائی یہ تو چمک رہی ہیں، چھین کے بھاگ گیا. جب بھاگے تو بڑھیا بیچاری پیچھے پیچھے چور آگے آگے. اب بڑھیا کہاں چور کا مقابلہ کرتی. بڑھیا نے کہا چل اللہ کے راستے میں تجھے میں نے صدقہ کر دیا. چل سارا پہلے تو دو چار دانوں میں پورا میں نے صدقہ کر دیا. اب اس صدقے کا ثواب نہیں ملے گا بھائی, ٹھیک ہے نا. اپنی مرضی سے پہلے ایک دانہ صدقہ کرتی تو ثواب ملتا, اب سو کے سو دانے بھی ہو گئے تو ثواب نہیں ملے گا. بیوی کو تو برداشت کرتے ہیں میرے بھائی, سب مسلمان جو سچا پاکستانی ہوگا وہ برداشت کرے گا. وہ تو کرنا ہے, گھر کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے, پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. آدمی کہتا صبح دفتر سے آؤں گا, ایک صاحب مجھے اپنی بہو کی شکایتیں کرتے تھے, میری بہو ایسی, میری بہو یوں ہے, میرے بیٹے کو سمجھاؤ کہ اپنی بیوی کو کنٹرول کرے. میں نے بیٹے کو کہا, میں نے کہا تمہارے ابا اتنی شکایتیں کر رہے ہیں بہو کی, تھوڑا اپنی بیوی پہ کنٹرول کرو. کہہ رہے بھائی نہیں ہو رہی کنٹرول. میں نے کہا کرو. کہہ رہے میں صبح تھکا ہوا, وہاں باس سے جھگڑے ہوتے ہیں دفتر میں, وہاں ایک عجیب حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے, اور تھکا ہارا گھر آؤں تو اب بیوی کو کنٹرول کروں. تو میں تو کنٹرولنگ کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی, کہہ رہے وہاں امپلائیز ہیں جو میرے تحت کام کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کروں سارا دن بیٹھ کے, سارا دن ان کو کوئی لیٹ آ رہا ہے, کوئی مینیجر تھے تو کوئی یہ گڑبڑ کر رہا ہے اس کو کنٹرول, گھر آ کے بیوی کو کنٹرول. تو ہم تو ساری زندگی کنٹرولنگ میں گزر جائے گی. کہہ رہے وہاں تو کنٹرول کرنے کی تنخواہ مل رہی, یہاں تو وہ بھی نہیں مل رہی, لڑائیاں ہوتی ہیں. کہہ رہے بس جیسے چل رہے ابا سے بولو گزارا کرو, اب نہیں ہوتا کنٹرول. میں نے ابا سے کہا, میں نے کہا صبر کر لیں, سب بہویں ایک جیسے نہیں ہوتی, دوسرا بیٹا ہے نا اس سے ادھر اچھی والی لے آنا. تو میں نے ان سے کہا جتنا بیوی کو برداشت کر رہے ہو گھر میں اتنا کس کو برداشت کر لو, امام صاحب. 100% کہیں سے ہی نہیں آئے گا کہ یہ والا ہٹا دو گے تو دوسرا اس سے اچھا آئے گا. میں نے کہا اس سے اچھا نہیں آئے گا, یہ ذہن میں رکھو. جو آدمی یہ کہتا ہے نا یہ والی بیوی کو طلاق دے کے دوسری والی لاؤں گا اس سے اچھی ہوگی, یہ نہیں ہوتا. وہ طلاق کسی بنیاد پہ کسی نے دی ہو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ نہ دماغ میں رکھا کرو کہ یہ والی چھوڑ دوں تو دوسری والی آ جائے گی, وہ اتنی بھی اچھی, اتنی اچھی نہیں ہوگی, پھر اس کو یاد ہوگی وہ والی اس سے زیادہ اچھی تھی. ایک آدمی کا غلام تھا, تو وہ آدمی اپنے غلام کو ٹھکائی لگایا کرتا تھا ٹھیک ٹھاک. اس غلام نے اپنے مالک سے کہا کہ تو مجھے بیچ دے. کیوں بیچ دوں؟ کہا تو ظالم جابر آدمی ہے, میں تیرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا. اس نے بیچ دیا کسی دوسرے کو. دوسرے کو جس کو بیچا, پہلے والا تو ہاتھوں سے ٹھکائی لگاتا تھا, دوسرا ڈنڈوں سے کوٹتا تھا اس کو. اس نے کہا یار وہ تو پہلے والا ہی اچھا تھا. کہا بھائی اس سے بھی کہا کہ یار تو مجھے بیچ دے. اس نے کہا دیکھ دنیا جو ہے نا زمانہ خراب سے خراب ہی ہو رہا ہے, اچھائی کی طرف نہیں جا رہا, برداشت کر لے, اگلا اس سے بھی برا ملے گا. تیسرا ملا تو تیسرا کیا کرتا تھا, رات کو اس زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی, تو اس کا سر منڈا کے رات کو اس کے اوپر موم بتی رکھ کے مطالعہ کرتا تھا کتاب کا, ٹھیک ہے. لیمپ کا کام لے رہا تھا, لیمپ کا, چراغ کا. پوری رات وہ بیچارہ سر سیدھا کر کے بیٹھا رہتا, کہا ہلنا نہیں, میں نے اسٹڈی کرنی ہے. یہ بیچارہ اس نے کہا بس یہی ٹھیک ہے, ورنہ اگلا گردن کاٹ کے اس پہ لیمپ رکھ کے مطالعہ کرے گا, اسی کو برداشت کر. تو ناقابل برداشت کوئی معاملہ ہو جائے, امام کا بھی ایک حد تک ہے برداشت, یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, تو وہ تو پھر ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ہر کمپرومائز جہاں بھی کرنا ہے, مل جل کے جہاں بھی رہنا ہوگا, ایک دوسرے کی خامیوں کو برداشت کرنا پڑے گا, ورنہ نہ کوئی گھر چل سکتا ہے, نہ کوئی اسکول چل سکتا ہے, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی آفس, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بس آپ پوری دنیا میں اکیلے ہو گئے. تو جیسے ڈاکٹروں کو برداشت کرتے ہو کہ بھائی اچھا ہے, زیادہ تر اچھی دوائیں دیتا ہے, کبھی کبھار گڑبڑ بھی کر دیتا ہے, ان کا پھر احترام بھی کرتے ہو, جیسے ٹیچروں کو برداشت کرتے ہو, جیسے حکیموں کو برداشت کرتے ہو, ایسے ہی علماء کو بھی برداشت کر لیا کرو, یہ سوچ کے کہ اہل حق میں سے ہیں. خامیاں اگر ہیں کوئی بات نہیں, سب میں ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء میں کوئی خامی نہیں ہوتی, یہ نظریہ غلط ہے. اپنے پیر و مرشد کے بارے میں بھی یہ نظریہ رکھنا کہ اس میں خامی نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ شرک فی النبوت ہے. ہم امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھتے, یاد رکھو, کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی, حالانکہ اتنی بڑی شخصیت. ان کے بارے میں بھی اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مجتہد تھے, اور مجتہد سے غلطی کا امکان رہتا ہے. یصیب و یخطئ, کبھی درست بات کرتا ہے اور کبھی اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے. لہذا اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے کسی اجتہادی رائے کو جب لیا جائے گا تو اس احتمال کے ساتھ کہ ثواب یحتمل الخطا, درست ہے مگر خطا کا احتمال بہرحال موجود ہے. تو جب ان کو امت نے معاف نہیں کیا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے میرے بھائی. اس لیے یہ نہ تصور کیا کریں کوئی خامی نہیں ہے, دنیا میں کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو, آپ خود نہیں ہیں تو باقی کہاں سے لوگ ملیں گے آپ کو ایسے. تو ان صحابی نے کیا فرمایا, کہ کس کے ساتھ ہوگا انسان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. تو میرے بھائی آج اداکاروں سے فنکاروں سے محبت ہے لوگوں کو، ان کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سن کے، بچوں کے نام انگریزوں جیسے ٹونی اور پتہ نہیں ٹنو کیا کیا لام. ایک بات یہ بھی یاد رکھو، بچوں کے نام پورے رکھا کرو اور پورے نام سے پکارا کرو، اس سے بچے کی شخصیت بہت متاثر ہوتی ہے. نام اس کا رکھا ہوا ہے، آپ نے مثال کے طور پر عبداللہ نام ہے، دلی دلی کہتے ہیں آپ اس کو. میں تو دیکھتا ہوں نا لوگوں میں، نام اس کا جو ہے وہ جو ہے مثال کے طور پر عبداللہ نام ہے، یا یہ کہ عبد الرحمان نام ہے، اور آپ اس کو جناب لڈو کہتے ہو. بعض لوگوں نے اپنے بچوں کے نام لڈو رکھے ہوئے ہیں، بعض نے ٹنو رکھا ہوا ہے، بعض نے چنا رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں. جب بچہ بلوغت کی دہلیز پہ پہنچنے لگتا ہے، جب اس کو اگر پراپر نام سے پکارا جائے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں قابل عزت ہوں اس معاشرے میں. اور ٹنو منو کر کے پکارو گے نا، اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، اس میں بچپنا ختم ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میں ابھی تک گڈو ہی ہوں، میں ابھی تک مٹھو ہی ہوں، میں ابھی تک منا ہی ہوں. بچپن میں منا نام پڑا تھا، دادا بن گئے، مگر پوتے اپنے دادا کو منا کہہ کے بلا رہے ہیں کہ بچپن میں نام منا پڑ گیا تھا. یہ حالات ہیں. نام پورے رکھا کرو، اور ٹھیک ہے شارٹ فارم اس کی ٹھیک ہے، مگر شارٹ فارم بھی ایسی ہو کہ وہ باقاعدہ پراپر نام تو بن رہا ہو نا. اس بچے کا نام محمد ہے تو محمد، احمد ہے تو احمد، احسن ہے تو احسن، حسن ہے تو حسن، عبداللہ ہے تو عبداللہ، اچھا لگتا ہے یہ. نام گوروں جیسے آ رہے ہیں، ہندوؤں سے نام آ رہے ہیں، بچیوں کے عجیب عجیب نام آ رہے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے. کوئی کیا رکھ رہا ہے، کوئی وریشا رکھ رہا ہے بچی کا نام. ایک صاحب کا فون آیا، بچی کا نام ہے وریشا. میں نے کہا یہ کیسا نام ہے، یہ کہاں سے نکالا؟ کہنے قرآن سے نکالا ہے. میں نے کہا قرآن میں تو وریشا، پھر مجھے یاد آیا وہ قرآن کی آیت ہے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم ہم نے لباس بھی اتارا اور ریش بھی، ریش بال کو کہتے ہیں. واو کا مطلب اینڈ، عربی میں واو کا مطلب کیا ہے؟ اور، اینڈ، ریش بال اور بال. اردو میں اس کا مطلب کیا ہوگا وریشا کا؟ اور ریش اور بال. آپ نے بچی کا نام رکھ لیا اور بال، اینڈ ہیئر، قرآن سے نکالا ہے. کیا نکالا ہے بھائی؟ فاطمہ نام، عائشہ نام، زینب نام، کتنے سارے نام ہیں اچھے اچھے، لیکن لوگ کہتے ہیں ایسا یونیک قسم کا اسٹائلش نام ہو، نام دیکھ کے رشتے آئیں، نام ایسا اسٹائلش ہو. ابھی اور بھی کچھ نام میں دماغ پہ دباؤ ڈالوں گا تو آئیں گے، عجیب عجیب اسٹائلش نام آ رہے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں وقت صرف نہ ہو. تو ایسا اسٹائلش یونیک قسم کا نام ہو کہ بس لوگ کہیں یہ یہاں کی پیداوار ہے ہی نہیں، اس قسم کی چیز پاکستان میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی، ایسی انگلش چیز ہے، یہ کم سے کم نیو یارک امریکہ میں، یا یہ کہ یو کے میں اس کے بعد، ورنہ یہ یہاں کیا ہو. اگر نام رکھ دیا نا زینب، فاطمہ، مریم، یہ تو یہیں کہ کسی چھانگا مانگا میں پیدا ہوئی ہوگی، تبھی مریم نام رکھ دیا، کامن جو سب میں چل رہا ہے، فاطمہ نام، مریم، عائشہ رکھ دیا، یہ تو کہیں چھانگا مانگا میں، یہ انڈا موڑ پہ کہیں ہاسپٹل ہوگا اس میں کہیں پیدا ہوئی ہوگی. نام ایسا رکھتے ہیں کہ لکھنے میں کیا لگے انگلش، لگے کہ گورے کی بچی ہے یہ. تو بھائی مسلمانوں کے نام رکھو جو صحابہ تابعین رکھا کرتے تھے، پیغمبروں کے نام. دیکھو میرے سارے بیٹوں کے نام پیغمبروں پر ہیں. میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام رکھا محمد، صرف محمد، بس اور کچھ نہیں، کچھ نہ لگاؤ محمد نام کے ساتھ، کچھ نہ لگاؤ. دوسرے بیٹے کا نام رکھا یوسف، خاندانی نام ہے یا نہیں ہے؟ یوسف. تیسرے کا نام رکھا ابراہیم. چوتھے کا نام رکھا اسماعیل، اور محمد اسماعیل نہیں. نہیں، یہاں بھی ایک نقطے کی بات سن لیں، بس جلدی سے ختم کرتا ہوں بات کو. یہ جو ڈبل ڈبل نام رکھنے کا رواج ہے نا، ڈبل ڈبل، یہ عجمیوں میں رواج ہے، غیر مسلموں سے ہم نے لیا ہے. عربوں میں اور صحابہ میں اور تابعین میں اور اسلام میں جو اصل نام ہے وہ سنگل نام ہے، سنگل نام، سنگل ہو اور اس کے ساتھ باپ کا نام ہو سنگل، بس، تاکہ ولدیت شو ہو جائے فوراً، بچے کے نسب کا پتہ چل جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں آپ کو پیغمبروں کے نام بتاتا ہوں. آدم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ آدم. صرف آدم تھا یا نہیں تھا؟ یا محمد آدم تھا یا آدم علی یا آدم حسین؟ نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ صرف نوح. قرآن میں نوح آیا, نوح, نوح حسین, نوح علی, نوح محمد, نوح, یہ نہیں تھا, صرف نوح. ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ بھائی پورا نام بتا کے پوچھ رہا ہوں کیا تھا, پھر بھی نہیں بتا رہے. ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ صرف ابراہیم. ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام اسحاق, ان کے بیٹے کا نام یعقوب, ان کے بیٹے کا نام یوسف, ان کی نسل میں پیدا ہونے والے پیغمبر سلیمان, داؤد, زکریہ, موسیٰ, الیاس, سنگل عیسیٰ, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, یعنی کہ عیسیٰ محمد, عیسیٰ ابن مریم خانم یا کچھ اور لگاؤ, نہ نہ نہ, حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام بھی صرف مریم. صحابہ میں بھی ایسا ہی ہے, عبداللہ, عبداللہ تو چونکہ مضاف ہے نا اس کی طرف, اللہ کا بندہ, اس لیے وہ اللہ لفظ لگا ہوا ہے. محمد عبداللہ نہیں, عبداللہ حسین نہیں. خود حضرت حسن حسین کا نام کیا تھا نبی کے نواسوں کا؟ حسن. محمد حسن نہیں, اپنے نانا کا نام نہیں لگایا انہوں نے حسن محمد یا محمد حسن, صرف حسن, حسن ابن علی, حسن ابن علی, ساتھ میں باپ کا نام. یہ طریقہ آج تک عربوں میں چلا آ رہا ہے اور یہی اسلام کے مزاج کے قریب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام سنگل ہوگا اور آپ کے ابا کا بھی سنگل ہوگا تو دونوں نام مل کے فوراً آپ کی ولدیت شو ہو جائے گی اور آپ کے نسب کا پتہ چل جائے گا. ابا کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. شریعت نسب کی حفاظت پہ بہت زور دیتی ہے. تبھی سعودی عرب میں اگر دو نام ہوں گے نا تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کے ابا کا. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں آپ کو, میرا نام صرف طارق ہے, میرے جام طارق مسعود ہے, تو یہ شو کر رہا ہے کہ طارق میرا نام, مسعود کس کا نام؟ میرے والد کا نام. تو ولدیت فوراً شو ہو جاتی ہے. مصطفیٰ کمال پاشا عطا ترک جو اینٹی اسلام تھا, بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے یہ سازش کی کہ سنگل نام کے رواج کو ختم کر کے بچے کا نام ڈبل رکھا جائے تاکہ باپ کے لیے کھانے میں جگہ ہی نہ بچے, کیونکہ باپ کا نام آگے لگائیں گے تو نام لمبا بہت ہو جائے گا, ہر جگہ استعمال. اب میرا نام کہیں بھی آئے گا, طارق مسعود, طارق مسعود, طارق مسعود, جہاں بھی آئے گا تو میرے باپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس میں باپ کی تعظیم ہے, اس میں نسب کی حفاظت ہے. اور اگر میرا نام محمد طارق خان ہوتا تو میں جب لوگوں کو نام بتاتا محمد طارق خان تو بلدیت کا پتہ چلتا اس سے. پھر لوگ پوچھتے اچھا آپ کے والد کا نام کیا, یہ اگلا سوال ہوتا باقاعدہ. پھر میں بتاتا کہ بھئی یہ نام ہے. پھر دادا کا نہیں پتہ چلتا, پھر دادا کا الگ سے بتانا پڑتا. عرب جب اپنا نام لیتے ہیں تو باپ کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور باپ کے باپ کا بھی پتہ چل جاتا ہے. نہیں آ رہی تو بھائی میں اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتا آپ لوگوں کو. اس لیے سنگل نام رکھا کرو, سنگل, بچیوں کے بھی اور بیٹوں کے بھی. جیسے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد, دوسرے کا یوسف, تیسرے کا ابراہیم, چوتھے کا اسماعیل. بچیوں کے نام بھی سنگل ہی رکھے ہیں, سنگل, تاکہ آگے باپ کا نام لگاؤ تو فوراً بھئی یہ ہے اس کے ساتھ, یہ اس کے ابا ہیں, فوراً ابا شو ہو جاتے ہیں. عام طور پہ جب کسی سے نام پوچھو, ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے, ہم نے ان سے نام پوچھا آپ کا نام کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں شیخ انصار مدینہ. ماشاءاللہ بڑے بزرگ تھے, انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اتنا لمبا نام شیخ انصار مدینہ. میں نے کہا مدینہ آپ کے والد صاحب کا نام ہے؟ کہہ رہے نہیں, والد صاحب کا نام. پھر وہ مشہور واقعہ ہے نا, پولیس والے نے کسی کو روکا چالان کاٹنے کے لیے, پوچھا تمہارا کاغذات نہیں تھے, لائسنس نہیں تھا, چالان کاٹنا ہے, نام کیا؟ اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ. بندے نے نام کیا بتایا؟ مستنصر حسین تارڑ. وہ پولیس والا بیچارہ سین کے شوشے ہی نہیں بن رہے اس سے, مستن اتنا لمبا, کتنے شوشے ڈال لیں اس میں, سین کہاں ہے, تا کہاں ہے, سب گڑبڑ. چلو جاؤ یار, معاف کیا تمہیں. اگلے دن دوبارہ پکڑا پولیس والے نے اس کو, روکا, ہاں بھائی نام بتاؤ. اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ. اس نے کہا میں لکھوا کے لایا ہوں پہلے سے. کہا اچھا ابا کا نام بتاؤ. کہہ رہے متزلزل حسین تارڑ. اس نے کہا یار تم قیامت تک کے لیے معاف, تم بغیر لائسنس کے, بغیر کاغذات کے, کیونکہ دادا پتہ نہیں کیا ہوں گے, پردادا کیا ہوں گے, ایسے ہی چیز, ایسے ہی گھومو تم. اتنے لمبے لمبے نام تو مفرد نام رکھا کریں. عبداللہ رکھ دیا اور حارث رکھ دیا, اس طرح کے جو بھی نام ہیں شارٹ نام مختصر, آخر میں قوم لگا سکتے ہیں اپنے ساتھ. میرے سب بھائیوں کے ساتھ قوم لگی ہوئی ہے, میرے نام کے ساتھ غلطی سے نہیں لگائی والدہ نے, کیونکہ اس وقت جب برتھ سرٹیفکیٹ بنا میرے جتنے بھائی ہیں, بڑے بھائی کا نام طاہر مسعود خان. قوم آخر میں لگنا اس لیے ضروری ہے, اس سے بھی نسب کی حفاظت رہتی ہے. میرا جب بیٹا ہوا تو میں نے اس کا نام رکھا محمد بن طارق, آئی ڈی اس میں برتھ سرٹیفکیٹ میں. میری والدہ گئیں اور نام تبدیل کروا کے آئیں, محمد بن طارق خان. پٹھانوں والا کام کیا ہماری والدہ نے, ٹھیک ہے. میں ہم لوگ تو ہیں تو اصل میں اردو اسپیکنگ, مگر وہاں ہندوستان میں بھی تو قومیں ہیں نا مختلف, تو ہم خان ہیں اصلاً پٹھان ہیں. تو والدہ نے, میں نے والدہ سے پوچھا, انہوں نے کہا بچے کے نام کے ساتھ قوم کا لگنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کس خاندان سے اس کا تعلق ہے, کیونکہ قوم سے, خاندان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. گورے ہیں جن کے ابا کا پتہ ہی نہیں ہے. خان کا مطلب کیا ہے کہ ابا بھی خان تھے, دادا بھی خان تھے. گوروں کے ہاں قوم چلتی ہے کس سے, اما سے چلتی ہے نا. ابا پکڑائی میں آئیں گے تو ان سے چلے گی نا. ان کے ہاں قوم کس سے چلتی ہے, اما سے چلتی ہے. بش فیملی کا مطلب ان کی اما کا تعلق بش خاندان سے تھا. تو ہمارے ہاں تو ابا اللہ کا شکر ہے پکڑائیوں میں ہوتے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے ماں کا سہارا لینے کی. ہم نسب کس سے چلاتے ہیں, باپ سے. تو اب یہ اصول یاد رکھیں کہ بچے کا نام جب بھی رکھیں, مفرد نام ہو اس کے ساتھ بن لگا دیں یا ولد لگا دیں یا بغیر ولد کے باپ کا نام ڈال دیں, اور آخر میں کیا آنا چاہیے, قوم آ جائے. آرائی ہے, شیخ ہے, صدیقی ہے, سید ہے. سید میں تو عام طور پہ شروع میں لگی ہوتی ہے قوم, وہ بھی ٹھیک ہے. تو جو قوم ہے وہ بھی انسان کے نام کے ساتھ شو ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بتانے کے لیے ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک سلسلہ نسب ہے. کیونکہ بغیر قوم کا مطلب ہے کہ پتہ ہی نہیں آپ کی اماں کی شادی کس خاندان میں ہوئی تھی, تو اس کو چھپانے میں مصلحت کیا ہے. کیوں چھپا رہے ہو بھائی, تو سیدھے سے بتا دو بھائی یہ ہے میری قوم ہے, ٹھیک ہے. البتہ اس قوم پہ اترانا, فخر کرنا یہ غلط. اللہ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثا, ایمان والو ہم نے سب کو ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیا ہے, اصل میں سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, قوموں میں بانٹ دیا پہچان کے لیے, کیونکہ ہر قوم کا ایک مخصوص کلچر ہوتا ہے, اس سے اس قوم کی پہچان ہوتی ہے. اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے, کوئی فخر نہیں ہے کوئی خان ہے یا کوئی جو ہے پنجاب سے تعلق ہے تو ہم جناب لسی پی کے جوان ہوئے. وہ واقعہ سناتا ہوں نا میں, کہ وہ ایک پنجاب والا اردو اسپیکنگ دونوں سفر کر رہے تھے, پھر لمبا واقعہ ہو جائے گا, رہنے دے وقت ختم ہو گیا ہے, تو جمعے کے بعد انشاءاللہ سنا دوں گا. تو یہ جو ہے نا تکبر فخر کرنا یہ غلط ہے. محبت کس سے کرنی ہے, محبت اہل اللہ سے کرنی ہے, دیندار لوگوں سے کرنی ہے, کیونکہ قیامت کے دن قوم دیکھ کر جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا کہ تو اردو بولتا تھا تو اردو بولنے والے یہاں چلے جائیں, پنجابی پنجاب والے ادھر چلے, ایسا نہیں ہوگا بھائی. وہاں یہ ہوگا کہ تو نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کتنی کی ہے, میرے حکام کو تو نے کتنا پورا کیا ہے. اگر پورا مکمل کر کے آیا تو جو زبان بولتا ہو جا, عربی بولنے والا جہنم میں جا رہا ہوگا, نبی کا سگا چچا وہ جہنم میں جا رہا ہوگا, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے وہ. اور ایک جاہل گنوار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو افریقہ کے حبشی غلام تھے, وہ جنت میں جا رہے ہوں گے, بلکہ اللہ کے نبی نے دنیا میں بتایا کہ میں نے بلال کی آہٹ کی آواز جنت میں سنی ہے, دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے. تو اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے. ہاں اپنی قوم سے محبت ہونا یہ ایک فطری چیز ہے, یہ غلط نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اللہ سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے, اور یہ دعا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں اہل اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.